الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آیت سورہ نساء کی آیت 55 سے 55 سے پڑھیں گے. پیچھے بات چل رہی تھی کہ یہود کے بارے میں اور مسلمانوں کو کچھ قوانین دیے جا رہے تھے جس میں وراثت کا قانون دیا گیا, مردوں کو قوام بنایا گیا اپنی بیویوں پر, اور پھر یہود کو دعوت دی گئی. تو اور اسی دوبارہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سوالات اٹھائے تھے کہ دیکھو ذرا یہ کس طرح سے شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں, اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی تھیں. اب آگے بات بڑھ گئی ہے اور فرمایا کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں, حالانکہ ہم نے وہی کام کیا ہے جو ہم نے آل ابراہیم سے وعدہ کر رکھا تھا. تو ہم نے آل ابراہیم کو تین چیزیں دی ہیں, کتاب دی ہے, حکمت دی ہے, اور ان کو بادشاہت دی ہے. آل ابراہیم نے, جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ آل ابراہیم میں دو خاندان ہیں, حضرت اسماعیل کا اور ایک حضرت یعقوب کا, اصل میں حضرت اسحاق اور ان کے صاحبزادے ہیں یعقوب. تو حضرت یعقوب اور اسماعیل, ان دو سے دو خاندان بنتے ہیں. ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں, یعنی کتاب بھی مل چکی, حکمت بھی مل چکی, اور ملک عظیم بھی ان کو یروشلم کا. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں گے کنگڈم آف ڈیوڈ, حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے, تو وہ اس میں آپ کو کافی وہ بڑا ایریا بتایا جائے گا کہ جہاں پر ان کو ملے گا. تو ایک لمبے عرصے تک ان کی بادشاہت رہی, اس میں خرابیاں بھی آتی رہیں, عروج و زوال بھی ہوتا رہا, لیکن بہرحال کتاب بھی ان کو ملی رہی, حکمت بھی اور ملک عظیم بھی. لیکن آل ابراہیم کی جو دوسری شاخ ہے اسماعیل علیہ السلام, ان کو جو بادشاہت ملی ہے وہ ان سے کئی گنا بڑی ہے. لیکن جب یہ آیتیں اتری ہیں اس وقت صرف مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ میں حکومت تھی اس کو ملک عظیم کہا ہے, کیونکہ اسی حکومت سے بعد میں بڑی حکومت تشکیل پانے والی تھی, جو پھر تورات کے الفاظ کے مطابق دنیا کے تمام پھاٹکوں پہ ان کا قبضہ ہے, یعنی اس وقت کی سپر طاقت وہ تھے. یہ بالکل ویسی ہی ترکیب ہے جیسے ذبح عظیم کی قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل کی قربانی, اسماعیل کو بچایا بذبح عظیم, ایک بڑی قربانی کے ذریعے سے. تو اس وقت بڑی قربانی کیا تھی, ایک مینڈا آ گیا تھا اور مینڈے کی رسم جو پھر چلتی رہی وہ مراد ہو گئی. تو اس طرح سے ملک عظیم مدینہ کی حکومت یہاں مراد ہے, لیکن اس نے پھر جو پھلنا پھولنا ہے اس کی طرف عظیم کے لفظ نے واضح اشارہ کر دیا. اور وہ چیز عظیم ہوتی ہے جو چھوٹا سا بیج ہو اور اس سے بہت بڑی چیز پیدا ہو جائے, تو وہ عظیم ہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اب فرمایا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی اسماعیل میں یہ چیز منتقل ہو گئی ہے. تو اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کا ایک فیصلہ پہلے سے معلوم معروف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اپنا یہ کام کر دیا ہے. لیکن فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں, کن میں سے, آل ابراہیم میں سے, آل ابراہیم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آمَنَ بِهِ, جو اس فضل پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو فضل کا لفظ سے پیچھے ہے, تو اللہ نے جو ان کو فضل دیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا ہے. یعنی فضل کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں, ایک بات یہ کہ اللہ کی کتاب اور ہدایت ملی ہے, حکمت ملی ہے, اور دوسرا اس کے اندر یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آل ابراہیم میں یہ کام کرنا ہے. دونوں باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے. چونکہ یہود نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو وہ ایمان سے محروم رہ گئے. اگر وہ یہ تسلیم کر لیتے کہ آل ابراہیم میں یہ کام ہونا ہی ہونا ہے, اب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی باری ہے, تو ان کو ایمان لانا آسان ہو جاتا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی کہ آل ابراہیم کہ اب دوسری برانچ میں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایمان سے بھی محروم رہ گئے. تو آمنہ بہی کا مطلب ہے کہ اس فضل کو ماننا، اس فیصلے کو ماننا جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور جو وحی کی صورت میں نازل کیا ہے. فضل کے معنی جو ہے وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. فضل کے معنی اس چیز کے ہیں یا اس خوبی کے ہیں یا اس خاصیت کے ہیں جو امتیاز کا باعث بنے، جو ڈسٹنگوش کریں دوسروں سے آپ کو، وہ فضل ہوتا ہے. ایک اس کے معنی یہ ہے. اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں عطا کرنے کے، کہ اللہ نے عطا کیا، فضل کیا، جس کو ہم رحمت بھی اردو میں بولتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے میرے اوپر رحمت کر دی. اور تیسرے معنی جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے کہ کسی کی برتری، کسی کا کچھ اس طرح، تو درجہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز اس اندر آ جاتی ہے. تو یہاں پر چونکہ رحمت اور عطا کے معنی ہیں، کہ اللہ نے جو ان کو اپنا فضل فرمایا ہے، جو ان کو ہدایت بخشی ہے، یا ان کے اوپر جو بادشاہت عطا کی ہے، یعنی تینوں چیزیں جو دینے کا فیصلہ کیا، اس پر ایمان لانا یہاں پہ مراد ہے. تو فمنہم من آمن بہ، تو جو اس کو تسلیم کر لے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، اور کتاب اللہ پر جو قرآن مجید ہے اس پر ایمان لے آئے گا، اور جو اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایک یہ پہلو ہے آمنہ بہی کا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اس نے آل ابراہیم کی اب دوسری برانچ میں یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو فرمایا فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، اور کچھ اس میں سے وہ بھی ہیں جو اس سے رکے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ قرآن کو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اس بات کو کہ اب آل ابراہیم کی اس برانچ یعنی آل اسماعیل میں اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ اس ماننے کو تیار نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو اس کو نہیں مان رہے اس کو نہیں مان رہے، جو اس کو مان رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں. تو اب پہلے والے لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں جو مان گئے ہیں. صحابہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اہل کتاب میں سے شامل ہو گئے تھے مسلمانوں میں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یعنی قریش مکہ اور مشرکین عرب. تو مشرکین عرب میں سے کچھ لوگوں نے مان لیا ہے، کچھ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں نے مان لیا، اور بہت سارے اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو اس سے گریز کر رہے ہیں، اس سے رکے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اس حال میں کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جہنم آگ کو کہتے ہیں، اور سعیر کے ساتھ بھڑکنے کے معنی، یہ غالباً بتایا جاتا ہے کہ یہ فارسی سے لفظ آیا ہے، جہنام یا جہان دو لفظ بولے جاتے ہیں، اس سے عربی میں جہنم بنا ہے، اور یہ ابھی تک اس کو فرق کرتے ہیں. عرب جو غیر عربی الفاظ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر زیر نہیں لگاتے، وہ ایک نشانی بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا لفظ نہیں ہے، تو خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہو اس کے اوپر بھی زیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے دوسری زبانوں سے لیا ہے. تو ایسا یہ لفظ بھی چونکہ فارسی سے آیا ہے تو اس کے اوپر بھی زیر نہیں آ رہی، حالانکہ بے کی وجہ سے زیر آنی چاہیے. تو وہ کفا بے جہنم اسیرا، تو بھڑکتی ہوئی جہنم ان کے لیے کافی ہے. تو مطلب یہ کہ جو ان میں سے ایمان لے آیا، یہاں عربی زبان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کر دی جاتی ہے، ایک ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختصر لفظوں میں پوری بات ادا ہو جاتی ہے. تو پوری بات یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسے رکے ہوئے ہیں. جو رکے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے جنت انعام کے طور پر کافی ہے. یہ اس طرح کی بات یہاں دونوں جگہ پہ موجود ہے. تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ کے بعد یہ بات چھوڑ دی کہ ان کے لیے جنت کا انعام ہوگا. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پیچھے جو فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، وہ فضل جو ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. نہیں تسلیم کریں گے تو دوزخ کی سزا پائیں گے. اب اہل کتاب کے لیے اس میں دوہری ذمہ داری تھی. ایک یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایمان لے کر آئیں جو نئی ہدایت اتری ہے اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ وہ آل ابراہیم کی دوسری برانچ کی فضیلت جو اب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں اس کو بھی تسلیم کریں. ہمارے لیے سادہ ایمان لانا ہی تھا، کیونکہ ہم عجمی لوگ جو ہیں وہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھ کے مان لیا تو بس ہم اس دائرے میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہود کو دونوں باتیں تسلیم کرنی تھی۔ آل ابراہیم کی اس برانچ کی فضیلت کو اہل کتاب نے قبول نہیں کیا، وہ حسد کا شکار ہو گئے، جیسے اوپر گزرا ہے، سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب حسد کا شکار ہو گئے تو وہ نہ انہوں نے خاندان اسماعیل کو تسلیم کیا، نہ ان کی فضیلت کو تسلیم کیا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ قرآن پر ایمان لانے سے بھی محروم رہ گئے۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے، بات سمجھنی، کہ یہاں پر جو فضل ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمائے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ تو اب جو یہ بات مضمون چل پڑا تھا، اس کے اوپر آدمی کو حیرانی ہوگی کہ بس آل ابراہیم کی یہ فضیلت نہیں مانی تو کیا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید واضح کر دیا ہے، تاکہ اس میں آل ابراہیم کو ماننا اور اس فضل کو ماننا جو قرآن اور رسالت کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اس کو ماننا بھی شامل ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان کو ان قریب ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ تو اصل میں یہ اللہ کی آیات ہے۔ اب اللہ کی آیات کو بھی، آیت کئی معنی میں قرآن میں آیا ہے، اصل معنی اس کے ایک ہیں، کسی چیز کی علامت نشان، کسی چیز کی علامت یا نشان۔ مثال کے طور پر آپ میرے گھر میں آئے اور اپنی عینک چھوڑ گئے، تو آپ کی عینک میرے گھر میں آپ کے آنے کا نشان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی عینک میرے گھر میں آپ کے آنے کا نشان ہے پڑا ہوا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر کوئی آئے جو آپ کی عینک سے واقف ہو، تو وہ فوراً دیکھتے ہوئے کہے گا فلاں صاحب آئے تھے، کیونکہ اس کی نشانی موجود ہے۔ تو یہ نشان یا علامت یا کوئی سائن آپ کا جو ہے وہ، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں، اللہ کی آیتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج اور تخلیق کا پورا یہ نظام جو ہمارے پاس ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات ہماری فطرت میں ہیں، ہماری فطرت جو ہے اس میں اخلاقی شعور اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ لیکن ان کو ڈسکور کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ان پر زیادہ بات ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہم زیادہ دو قسم کی آیتوں پر ہی بات کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی آیات قرآن مجید کے یہ کتاب ہے۔ تورات اور انجیل بھی اسی معیار پر اگر ہوتے، بالکل محفوظ ہوتے اللہ کے اپنے الفاظ میں، تو وہ بھی آیت کا درجہ، ابھی بھی آیت کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو مقامات پہ بیان کیا، مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں، تو وہ ابھی بھی آیات کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں قرآن کے مطابق ہیں، قرآن نے اس کو مہمن قرار دے دیا اپنے آپ کو، تو قرآن مجید کی روشنی میں جو باتیں تورات اور انجیل کی صحیح ثابت ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے آیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آیت کا مطلب ہمارے ہاں اردو میں تو بس یہی چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت، یعنی کوئی ایک جملہ قرآن مجید کا، مثلاً یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پورا قرآن مجید آیت ہے، قرآن مجید کا ہر سینٹینس، ہر جملہ آیت ہے، کائنات میں بکھری ہوئی چیزیں آیت ہیں، اور ہماری فطرت میں جو چیزیں خابیدہ ہیں، جو گھون دی گئی ہیں ہماری فطرت میں، وہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو خدا کی نشانی کا یہ ظہور، اگر آپ زبردستی نہ، فطرت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو دبا سکتے ہیں، باہر کی کائنات کی جو نشانی ہے اس کو فراموش کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے معنی تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی فطرت کی جو اندر آیتیں ہیں اس کو بھی ہم دبا سکتے ہیں، اس کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کی تاریخ جو ہے، جو بھی ارد گرد ہماری قدیم تہذیبیں ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری تہذیبیں، خواہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب ہو، خواہ مصر کی ہو، خواہ کوئی افریقہ کی تہذیبیں ہوں یا یورپ کی ہوں، وہ کسی نہ کسی خدا کو مانتی رہی ہیں۔ اور وہ تہذیبیں بھی جن کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، यानी हिस्ट्री के अंदर वो मौजूद हैं, वो भी बताती हैं कि इंसान किसी न किसी रूप में खुदा को मानता रहा है। तो ये भी फितरत की आवाज़ है जो तहजीबों की शक्ल में ज़ाहिर होती है और हम उसको फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो आयतें हैं वो ये वाली आयत नंबर 55 में जो बात कही गई है, 54 और 55 में, वो भी इमीडिएटली वो पेश नज़र है, लेकिन कुरान की सारी बातें। तो यहाँ भी आयातिना का मतलब कुरान के अंदर सारी बातें, और ख़ास तौर से 54 और 55 आयत सूरह निसा की वो पेश नज़र है। तो फरमाया कि जो मेरी आयतों का, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, यानी कुरान का इनकार कर रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, और मेरी जो आयतें मैंने आज तक उतारी हैं और बाद में भी जो उतरेंगी उनका इनकार कर रहे हैं, सौफ़न उसलीहिम नारा, उनको हम दोज़ख में डाल देंगे। तो खुदा की आयात का इनकार, खुदा के अहकाम का इनकार, खुदा के फ़ैसलों का इनकार, यहाँ फैसला जो है वो बयान किया जा रहा है आयत नंबर 54 में कि हमने आले इब्राहिम के लिए फ़ैसला कर दिया। तो खुदा के हुक्म, खुदा के फ़ैसले, और खुदा ने जो चीज़ें नाजिल की हैं वो सारी की सारी आयात के अंदर आ जाएंगी। जो इसका इनकार करेगा वो दोज़ख में जाएगा। आगे बहुत ही शदीद किस्म का फैसला है, कुल्लमा नाजजत जलूदहुम बदलनहुम जलूदन गैरा, जैसे जैसे उनकी जिल्दें पक जाएंगी, गल जाएंगी, बदलना हम तो बदल देंगे हम उनको जलूदन, नई जिल्दों के एतबार से जो पहली जिल्दों से मुख्तलिफ होंगी, यानी वो वाली नहीं होंगी, नई जिल्दें आ जाएंगी। हमारे पुराने लोग इसको, इतनी बात तो इसमें से समझ गए थे कि जिल्द के दोबारा देने का मतलब है कि सज़ा दायमी रहेगी, मुसलसल सज़ा होती रहेगी, यानी एक के बाद एक चीज़, एक जिल्द के बाद दूसरी जिल्द आती रहेगी, तो सज़ा कंटिन्यूटी में रहेगी, ये मतलब ले रहे थे पुराने लोग जो है। लेकिन पुराने लोग ये बात नहीं कह रहे थे जो आज हमारे सामने वाजे हो गई है कि जिल्द जो है वो सेंसिटिव है, इसी की जब ये जलती है तो तब तकलीफ़ होती है, अगर ये जिल्द उतर जाए तो अंदर बस वो जो हमारे सेंसर लगे हुए हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमें फीलिंग महसूस नहीं होती। लेकिन पुराने लोगों को ये बात वाजे थी कि जिल्दों का एहसास के साथ कोई ताल्लुक है कि वो बार बार बदली जाएंगी। ये कब बदली जाएंगी? जब भी जिल्द इस काबिल नहीं रहेगी कि वो तकलीफ़ को महसूस करे तो बदल दी जाएगी, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिल्दें इसलिए बदली जाएंगी, ले यजूक कुल अजाब, ताकि अजाब को चख सकें, अजाब को महसूस कर सकें। तो ये जाहिर है कि अब जो इनका जुर्म है वो खुदा का, खुदा की आयात का इनकार है। ये बात याद रखिए कि जो भी सिस्टम बनता है उसमें कानून जो भी बनेगा उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा मिलेगी, खा वो ट्रैफिक की लाल बत्ती को न मानना है, लाजमन उसकी सजा मिलेगी। जब भी कोई कानून बनेगा किसी भी सल्तनत में, किसी भी रियासत में, किसी भी बादशाहत में कोई भी कानून बनेगा तो उसकी खिलाफ वर्जी गवारा नहीं की जाती, ये हमारा माना हुआ असूल है। इसी असूल पर अल्लाह ताला ने भी, जो कि अल्लाह ताला ही का असूल था जो हम तक पहुँचा है, और हमने अपनी फितरत में, चूँकि ये अल्लाह ने रखा हुआ है तो हमने अपनी फितरत के मुताबिक इसको अपनाया है। तो हमारी फितरत में ये बात मौजूद है कि हम जो भी कानून बनाते हैं, जो भी निज़ाम बनाते हैं, उसकी पैरवी को लाजम समझते हैं, जो उसका इनकार करता है उसको सजा देते हैं, जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है उसको सजा देते हैं। तो चूँकि अल्लाह ने हमारी फितरत में ही रखा है तो खुदा ने अपना सारा निज़ाम इसी असूल पर बना रखा है, इसलिए वो हमारी फितरत में, ताकि हम उसको कबूल कर सकें। और कल क़यामत वाले जब अल्लाह ताला कहें तो बता सकते तुम खुद भी तो अपने लिए कानून यही बनाते थे, ठीक है, तो हम सारे के सारे यही कानून अपने लिए बनाते हैं कि अगर मैं किसी इदारे का सरबराह हूँ तो उस इदारे के जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को मैं सजा देता हूँ, मैं कोई हुक्म दे देता हूँ तब उसकी खिलाफ वर्जी होने पर अपने सबॉर्डिनेट को सजा देता हूँ। तो अल्लाह ताला तो इस कायनात के हकीकी बादशाह, उन्होंने सारी दुनिया का कानून अपने हाथ में ले रखा है और زور سے کا ساتھ کہتے ہیں کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین والا حکم دے سکے. دوسرے دنیوی حکم بھی اللہ ہی کا حق ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ دنیا میں ہمیں خلافت دی ہے، تو یہاں پر ہمارے بیچ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین بھی چلتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے حکم بھی چلتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ بات گوارا نہیں کرتے کہ میں کوئی حکم نازل کروں تو اس کو چھوڑ کر تم کسی اور حکم کی طرف چلے جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے. تو مثال کے طور پر پاکستان میں اگر فرانس کا صدر بھی آ جائے، امریکہ کا صدر بھی آ جائے، تو سوائے اس کے کہ ہم کوئی اسپیشل پروٹوکول دیں، لیکن اگر وہ پرسنلی جا رہا ہے تو اس کو بھی ہماری لال بتی پہ رکنا ہے. اور فرانس میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے ہاں رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں، ہمارے ہاں لیفٹ سائڈ پہ، تو یہاں آ کر اس کو لیفٹ سائڈ پہ چلانی پڑے گی، وہ رائٹ سائڈ پہ نہیں چلا سکتا. تو یہ ملکی قانون ہو، کچھ بھی ہو، یہ کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی ہم خدا کی دنیا میں رہتے ہیں، تو خدا کی دنیا میں خدا کے نازل کردہ احکام کو ماننا پڑے گا. اس کو پیچھے اس کے اصول یہ کار فرما ہے کہ میری آیتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کو سزا ملے گی. سزا کیا ملنی ہے؟ یہ. اور یہ سزا ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، تو اہل کتاب کا جو جرم ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ دوہرا تیرہ ہے. ایک یہ کہ وہ اس وعدے میں، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. پھر آل ابراہیم کا اصول ان کو معلوم ہے. پھر آل ابراہیم میں ان کی اندر حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت ختم کی گئی اور بنی اسماعیل میں امت کو نبوت کو شفٹ کیا گیا کہ اب اس کے اندر، اس نسل کے اندر رسول آئیں گے، اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور ماننے سے انکار کب کیا ہے؟ جب بالکل بات حقیقی طور پر واضح ہو گئی ہے. تو یہ آیات کا انکار صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخی طور پر ایک بات ہمارے سامنے تھی اور ہم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بالکل واضح دو ٹوک اتمام حجت کے بعد وہ انکار کر رہے ہیں. اس لیے سخت سزا ملے گی. ان اللہ کانا عزیزا حکیما، یہ جو دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. کیونکہ میں جہاں بھی کوئی صفات آتی ہیں تو اس کو نہ صرف پچھلے کلام سے جوڑتا ہوں، مضمون سے جوڑتا ہوں، بلکہ دونوں کا آپس میں ربط بتاتا ہوں. تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست. زبردست کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا، وہ طاقت والا ہے، وہ سارے کام جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا. عزیز کا مطلب ناقابل شکست بھی ہے، ناقابل فتح بھی ہے. ٹھیک ہے، تو خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ جیسی چاہے سزا مقرر کر سکتا ہے، جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے. آخری صورتوں میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ جمعانہ کم الاولین، میں نے تمہیں بھی اور تم سے پہلوں سب کو جمع کر دیا. ان کان لکم قیدن فقیدون، اگر کوئی چال چل سکتے ہو تو سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہو، چل لو. یعنی اربوں لوگ، آج سب 5-6 ارب 7 ارب آبادی ہے لوگ دنیا کی، تو پچھلے سارے شامل کر لیجئے، قیامت تک جو پیدا ہونے ہیں اس کو شامل کر لیجئے، تو اربوں لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے کھڑے ہوئے ہوں گے محشر میں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے سارے اکٹھے ہو گئے، اور کوئی سازش کرنی ہے تو کر لو، کوئی چال چلنی ہے تو چل لو. تو خدا کا ایک کلمہ کن سب کو بھسم کر کے رکھ سکتا ہے. تو عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے ہمارے کوئی یارہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. وہ جب سزا دینے پہ آ جائے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور جس کو وہ جہنم میں ڈال دے گا اس کو کوئی نکال نہیں سکے گا، اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی بے بس ہوگا، اور جو کوئی پانی بھی پھینکے گا دوزخیوں کو پینے کے لیے کہ لو پی لو، وہ بھی اس کے حکم سے نیچے پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا. حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا. حکمت والے کا مطلب ہے دانا، اور دانائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو جو ان کا حق ہے اس کے لحاظ سے کرنے والا، جو اصولوں کے مطابق، دانائی کے مطابق، بصیرت کے مطابق، چیزوں کی حقیقت کے مطابق، عدل ہے تو عدل کے مطابق کام کرنے والا. عزیز کو صرف اگر عزیز کو لیں تو زبردست ہے، لیکن اگر حکیم بھی ساتھ شامل کر لیں تو اس کی کوئی زبردستی، کوئی بھی وہ جبر کرے گا تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. اور حکیم آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اگر کہیں بڑا حکیم آدمی ہے تو وہ اپنی حکمتوں کی وجہ سے بعض سختیاں نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت بھی کمزوری والی نہیں ہے. تو یہ دونوں صفتوں کا مل کر آپس میں یہ ربط بنتا ہے کہ خدا کی کوئی زبردستی حکمت سے خالی نہیں اور اس کی کوئی حکمت کمزوری والی نہیں. یہ دونوں صفات مل کر اس طرح سے. تو خدا نے جو دوزخ میں ڈالنے کا معاملہ کرنا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے, اور وہ جو بھی جس کو بھی دوزخ میں ڈالے گا تو اس کو خدا کی حکمت کے تحت عادلانہ سزا ملے گی, کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, اور جیسی جیسی اس نے حرکتیں کی ہوں گی بس ویسی ویسی سزا ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جرم کچھ اور کیا ہے سزا کچھ اور, جرم اس نے 5 پیسے کا کیا تھا 10 پیسے کی سزا مل گئی, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ہے عزیز و حکیم. یہ دونوں صفات مل کر, عربی زبان کے الفاظ اس کا اس بارے میں کمزور ہیں, ان کے معنی چونکہ انسانی الفاظ ہیں, انسانوں نے بنائے ہیں, تو اس کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارا جو عزیز انسانی عزیز جو ہوگا زبردست آدمی بڑا طاقتور ہے, اس کے اندر ہوتا ہے حکمت ہو یا نہ ہو, اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اقدامات کرے. تو ابھی ہم نے 4 ملکوں کی جنگیں دیکھی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں, ایک پاکستان اور ایک انڈیا کی, ایک اسرائیل کی اور ایران کی, اور اس کے پیچھے امریکہ بہادر بھی موجود تھا. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ طاقتوں کا ایسا اظہار تھا کہ جنہوں نے طاقت کا اظہار کیا وہ پچھتا رہے ہیں بعض پہلوؤں سے کہ ہم نے کیا کام کر لیا, بڑی غلطی کر لی. تو یہ جو ان کا عزیز ہونا حکمت سے خالی ہے, کیونکہ پورا علم نہیں رکھتے. مطلب پتہ چلا کہ پاکستان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا ہندوستان نے, اور پتہ چلا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا. تو یہ کیسے عزیز ہوئے؟ کیونکہ حکمت سے خالی. تو اس لیے جو عزیز کا لفظ ہے وہ بہرحال اس کے اندر انسانی محدودیت ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس لفظ کے اندر سے یہ نقص دور کر دیتے ہیں ساتھ دوسری صفت لگا کر. تو عزیز اب خدا کے معنی میں عزیز ہو گیا, یہ والا عزیز لفظ جو یہاں پر ہے وہ خدا کے معنی میں عزیز ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی بے حکمتی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر ناانصافی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ کے لیے الفاظ اچھے نہیں ہیں, کوئی اس کے اندر حماقت نہیں ہے, بے پرواہی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی یعنی بہت نپا تلا خوبصورت ہر پہلو سے بصیرت والا خدا کا جبر ہوتا ہے, خدا کی زبردستی ہوتی ہے. تو اب بات یہ بنی پوری 2 آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ آل ابراہیم میں سے کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ کیا ہے قرآن مجید کے زمانے میں, نزول کے زمانے میں, کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی ہے, اور اب آل ابراہیم میں سے ایک دوسرے خاندان کی طرف یہ دونوں چیزیں چلی گئی ہیں, کتاب اور حکمت اور بادشاہت. اب اس کو جو قبول کر لیں گے وہ وہی ایمان کے اندر داخل ہوں گے, جو اس کو قبول نہیں کریں گے وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے. تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کو یہ سخت سزا ملے گی, اور سزا دائمی ہوگی. جیسے جیسے جلدیں محسوسات ان کے ختم ہوں گے, ان کا احساس کرنا ختم ہوگا, نئی جلد دے دی جائے گی تاکہ وہ اپنے سزا کو پوری طرح چکھیں, پوری طرح برداشت کریں اس کو. اب یہ بھی خدا کی عزیز ہونے اور حکیم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی اس کو پہنچ نہیں رہی ہوتی, یعنی وہ یا تو بے حس ہو جاتا ہے, قومے میں چلا گیا, ہم نے شدید سزا دی تو بے حسی آ گئی, بے ہوش ہو گیا آدمی, اب کیا کریں, مر گیا, اب کیا کریں, تو ہماری سزا ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم ہٹلر کو سزا دینا چاہتے کروڑوں لوگوں کے مارنے کی تو کیا ہوتا, ایک دفعہ لٹکاتے اور بس ختم. ہم اس کو پوری سزا دے ہی نہیں سکتے کہ ایک ایک آدمی کی اس کو سزا دی جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جرائم کے اعتبار سے جو بھی سزا بنے گی, حکیم ذات نے جو سزا فیصلہ کر دیا ہوگا, وہ سزا چکھانے کے لیے بار بار زندگی دینی پڑی تو دی جائے گی, بار بار جلدیں بنانی پڑی تو بنائی جائے گی, تاکہ وہ اپنی پوری پوری سزا بھگت لیں, یذوق العذاب, تاکہ وہ اپنی پوری عذاب بھگتیں, پوری پوری سزا بھگتیں اپنی. تو اب یہ اہل کتاب کے ساتھ بالخصوص, اور قریش مکہ کے ساتھ, اور پھر جہاں جہاں قرآن پہنچے ان سب کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت ہے کہ ہمیں خدا کی آیتوں کا انکار کر کے کہاں جانا ہے. تو اب جیسا میں نے بتایا تھا کہ پیچھے منہم من آمن بہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بس مختصر چھوڑ دیا تھا کہ جو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر کافروں کی پوری تفصیل کر دی سزا کی. تو اب جو ایمان لائے تھے ان کے بارے میں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ذلیلا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کو انقریب ہم داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس میں ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوں گی، اور ہم ان کو ایک ایسے سائے میں داخل کریں گے جو دائمی ہوگا. اب اجزاء کو سمجھ لیجیے، میں نے سادہ ترجمہ کر دیا ہے. ایمان اور عمل صالح یہ نجات کے لیے لازمی چیز ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے، نجات کا وعدہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے، تب بھی نجات کا وعدہ موجود نہیں ہے. دونوں چیزیں لازمی ہیں، کیونکہ ایمان اگر دل میں ہے اور کوئی عمل نہیں پھوٹا تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اور عمل صالح ہے تو اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی جڑیں نہیں ہیں، وہ اجر نہیں دے گا. تو جیسے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تمہارے تقوی کے بغیر تمہارا عمل معلق رہتا ہے، وہ خدا تک نہیں پہنچتا. تو خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ کام کیا گیا ہو. ایمان کرتا کیا ہے عمل صالح کے ساتھ؟ دو چیزیں کرتا ہے. ایمان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ تقوی فراہم کرتا ہے. میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں اصال ثواب کے سوالات کے جواب میں کہ قرآن مجید کے مطابق مجھے ثواب کا اجر اس وقت ملے گا جب میں کام تقوی کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، تقوی کے ساتھ جب میں کام کروں گا. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ مجھے نماز، جب میں ایمان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو خدا کے لیے پڑھتا ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہوں. تو یہ ایک تقویٰ میرے اندر پیدا کرتا ہے، میں اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک، دوسرا اس کو کھاتا فراہم کرتا ہے، یا میں لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کھاتا فراہم کرتا ہے. کھاتا فراہم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا، اور میں نے کہا جی کہ میں آپ کو قرض واپس کر دوں گا، لیکن میں گیا آپ کو، آپ کے بچوں کو عید دے آیا، آپ کے بچوں کو میں کھانا کھلانے چلا گیا، اپنی طرف سے قرض ادا کر رہا ہوں، اور کہہ نہیں رہا کہ بھئی میں یہ قرض ادا کر رہا ہوں. نہیں، کبھی آپ کے بچوں کو تحفے میں دے آیا، سال بعد آپ نے پوچھا کہ قرض ادا نہیں کیا، میں نے لسٹ دے دی، لو جی میں نے فلاں تحفہ دیا تھا آپ کے بیٹے کو، میں نے فلاں کھانا کھلایا تھا آپ کے بچوں کو، میں نے فلاں جگہ سیر کرائی تھی، میں نے آپ کو یہ کھلونا گھر بھیجا تھا، تو یہ میں قرض ادا کر رہا تھا. قرض ادا نہیں ہوگا. کھاتا کیا ہے؟ کھاتے میں آپ نے اس کھاتے کے نام کے ساتھ دینا ہے جی کہ یہ میں قرض دینے جا رہا ہوں آپ کو. تو بینک کی مثال لے لیجیے، کھاتے سے زیادہ اس کی مثال زیادہ اچھی واضح ہو جائے گی کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے تھے قرض دینے کے لیے، لیکن کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا، تو قرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں، اس کھاتے میں جمع ہی نہیں کرایا جس کھاتے میں جمع کرانے سے قرض اترنا تھا. تو ایمان دراصل بتاتا ہے کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، جنت میں جانے کے لیے یا دنیا میں کچھ اور کام حاصل کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، کوئی قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو، ایمان ہو اور آپ کا تقوی خراب ہو جائے تب بھی ایمان قبول نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہے. بس آپ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، لیکن آج ابھی جو ہم نے اثر پڑھی ہے وہ ہم نے اس لیے پڑھی کہ میرا ساتھ ایک شاگرد آیا تھا تو سمجھے کہ میں نمازی ہوں، ختم ہو گئی. تو وہ تقوی آپ ختم کر دیں یا کھاتا غلط کر دیں تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی چیزیں ہیں، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے یا نیک عمل کے ساتھ ایمان رکھیں گے، ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. باغات کو پانی میسر رہے تو سرسبز رہتے ہیں. ابھی ہمارے برسات چل رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ ان جگہوں پر بھی پودے اگائیں گے جہاں پر پہلے کبھی پودا نظر نہیں آیا. تو پودوں کو جو پانی غذائیت فراہم کرتا ہے, جو بھی تر و تازگی وہ ان کو حاصل رہے تو باغ قائم و دائم رہتے ہیں. تو تحت الانہار کا مطلب ہے کہ ان کو پانی فراہم کرنے کے لیے آبپاشی کا پورا نظام, دائمی قسم کا نظام موجود ہوگا. خالدین فیہا ابدا, اور یہ جنت ان سے چھینی نہیں جائے گی. بس چلے گئے تو چلے گئے, اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ عارضی نہیں ہے. یہ پیچھے جو بات چل رہی ہے دنیا کی, جو بھی لوگ نعمتوں کے لیے کرتے ہیں وہ عارضی ہیں, اس کو اس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے ان میں پاکیزہ ازواج ہوں گے. اردو والے ہر جگہ پہ ازواج کا ترجمہ بیویاں کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پہ اس کا ترجمہ بیویاں نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب سپوز جوڑا یا شوہر اور بیوی دونوں کرنا چاہیے. تو ان کے لیے وہاں پر جنت میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے, یعنی عورتوں کے لیے مطہر مرد اور مردوں کے لیے مطہرہ عورتیں. یہ ہے پورا مضمون اس کا. اب مطہرہ کیا ہوتا ہے, ہم سورہ البقرہ میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مطہرہ وہ شخص ہوگا یا عورت ہوگی جس جو عیبوں سے پاک ہو, نقائص سے پاک ہو. اصل میں گندگی سے پاک ہونا مراد ہوتا ہے. ہم طہارت کا لفظ بولتے ہیں تو گندگی سے, ناپاکی اور گندگی سے پاک ہونا, یہ مطہر ہونا ہے. تو انسانوں کے لیے گندگی کیا ہوتی ہے, صاف ستھرا ہونا, نہائے دھوئے, جیسے ہم اس وقت لگ رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو نہائے دھوئے ہونا, صاف ستھرا ہونا, ایک یہ مطہرہ کا مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اخلاقی یعنی ناپاکی والی گندگی نہ ہو, کہ وہ ناپاک نہ ہو, اس کے بدکماش نہ ہو, بدماش نہ ہو, وہ پاکیزہ صفت ہو. تو صاف ستھرا اور پاک باز, یہ دو معنی مطہرہ کے ہیں. تو اب اگر کوئی بہت پاک باز ہو, مطہرہ نہایا دھویا ہو, لیکن آپ کے ساتھ سوٹیبل نہ ہو, تو وہ بھی مطہرہ نہیں ہوگا. تو اس کا یہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا وہ جوڑا بنایا جا رہا ہو اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں آپس میں مل کر بیٹھ ہی نہ سکے, کوئی بات ہی نہ کر سکے, نہ اس کی طبیعت اس سے ملتی ہو نہ اس کی طبیعت اس سے ملتی ہو, تو یہ بھی عیب ہو جائے گا. تو یہ والے عیب بھی اس میں موجود نہیں ہوں گے. جو جوڑے ملیں گے, اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی جوڑا بھی 100% ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے ساتھ موافقت میں نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی چیزیں رکاوٹ رہتی ہیں, کچھ چیزیں ملتی ہوں گی, کچھ نہ ملنے والی ہوں گی. تو اس سے کچھ جھگڑے بھی رہتے ہیں, اس سے کچھ خرابیاں بھی رہتی ہیں, اس سے پوری طرح سے گھر کی جو مشینری ہوتی ہے وہ کہیں رکتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. لیکن قیامت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے, دائمی زندگی, اس میں ایسے جوڑے ملنے والے ہیں جو مطہر ہوں گے, یعنی ان پر کوئی اخلاقی عیب نہیں ہوگا, کوئی جسمانی عیب نہیں ہوگا, صاف ستھرے, خوبصورت, نہائے دھوئے, اور کوئی کمپیٹیبلٹی کا بھی عیب نہیں ہوگا, مناسبت دونوں کے اندر ہوگی. میں جیسا پسند کروں گا ویسی میری بیوی ہوگی, اور جو وہ خاتون میری بیوی ہے جو جنت میں ہوگی, اس کا شوہر بھی اس کے بالکل سوٹیبل, بالکل اس کے عین توقعات, اس کے مزاج, اس کی صلاحیتیں, مزاج اور اس کے رہن سہن اور جو بھی اس کے پسند اور ناپسند ہے اس کے مطابق ہوگا. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا, اور ہم ان کو ایک پائیدار سائے میں داخل کریں گے. یہ جو ذل ہے یہ پچھلے جو آگ ہے اس کے مقابل میں آیا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ, اور یہاں بتایا کہ اس کی اوٹ میں ہوں گے, دوزخ کی آگ ان کو چھوئے گی بھی نہیں. تو یہ دائمی سائے والی جگہ پہ ہوں گے, دائمی ٹھنڈے. ذلیل جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو گھنے کے معنی میں ترجمہ کیا ہے, لیکن عربی زبان میں محاورہ ہے ذل ذلیل, یعنی دائمی, جو سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن گھنے کا مطلب ڈال لیں تب بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. گھنے دائمی سائے میں وہ رہیں گے. دائمی اس لیے کہ پیچھے خالدین فیہا ابدا کا ذکر ہوا ہے، یعنی وہاں پہ دوزخ کی کوئی لپٹ تک نہیں پہنچے گی، اس کی کوئی گرم ہوا تک نہیں پہنچے گی، جنتیوں کی جنت میں دوزخ کی کوئی لو بھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ ذلیلہ کا مطلب ہے۔ تو اب یہ جو پیچھے بات چلی تھی، اب اللہ، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ دیکھو میں نے ایک دعوت کا مقابلے کا ایک میدان برپا کیا ہے، جو میری آیتوں کو مان کر زندگی گزاریں گے ان کو ایک دائمی جنت ملے گی جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو یہاں بیان کی گئی ہیں، اور جو میری آیتوں کو نہیں مانیں گے ان کے لیے اس طرح کی دنیا تیار کی گئی ہے جس میں مسلسل عذاب ہے، کوئی سانس نہیں ملے گا، بے ہوشی نہیں ہوگی، کوما نہیں آئے گا، موت نہیں آئے گی، اور اگر جو محسوسات ہیں جلد کی وہ بھی اگر کسی وقت بے حس ہوں گی تو ان کو بھی تعمیر کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ تکلیف محسوس کرنے لگ جائیں گے، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نئما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتیں، اپنی امانتیں یا لوگوں کی امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، ان کے حوالے کر دو، ان کو ادا کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے بیٹھو، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ، اللہ کے بارے میں جان رکھو کہ نَئِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کانا سمیعًا بصیرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے، بصیرت والے ہیں، دیکھنے والے۔ اب جو پیچھے ربط پہلے سمجھ لیجئے، پھر امید ہے اس پر بات اگلی دفعہ کریں گے، کہ پیچھے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں ملک عظیم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک عظیم جس قوم کو دیا جا رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ملک عظیم جس قوم کو دیا جا رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کریں، جس جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالے کریں۔ تو تمام مسلمانوں کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ امانتوں کے بارے میں محتاط ہوں۔ امانت کیا ہے؟ امانت ہر قسم کے حقوق کو امانت کہتے ہیں، ہر قسم کے میرٹ کو امانت کہتے ہیں، اور جو امانت ہوتی ہے اس کو بھی امانت کہتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کے پاس پیسے رکھے تھے کہ بھئی میں ہفتے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، ذرا یہ میرے پیسے رکھ لیجئے، میں آ کر واپس لے لوں گا، گھر میں چور نہ پڑ جائے، تو یہ بھی امانت ہے۔ میں مثلا مثال کے طور پر اس دفتر میں لوگوں کو ہائر کر سکتا ہوں، فائر کر سکتا ہوں، تو وہ میرٹ کے مطابق کروں گا۔ پورا ملک چلانا ہے تو میرٹ کے مطابق، کرپشن کے بغیر چلایا جائے۔ اسی طرح میرے والدین کے حقوق ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، جو خدا کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لازمی وصف ہے کہ ہم امانتوں کا صحیح اہل تک پہنچانے والے ہوں۔ خدا کی خدائی اس کی امانت ہے، وہ خدا کے حوالے کریں۔ ماں کی مامتا اس کی امانت ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑیں۔ باپ کی ابوت اس کا حق ہے، اس کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک روکتے ہیں کہ باپ کا نام نہیں تبدیل کر سکتے تم، ٹھیک ہے؟ تو جو امانتیں ہیں وہ ان کے۔ اب ملک کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے، جو بھی جہاں پہ معاملات ہوں گے، سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، لوگوں کو جابز ملیں گی، لوگوں کو کام ملیں گے، وہ سارے کے سارے امانتیں ہیں، وہ ان کے اہل کے اوپر جانی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو حکم دیا گیا وہ عدل کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اچھی نصیحت ہے۔ اس پر ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔